الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين یہ بند کروا دیں پنکھا یہ والا پچھلے جمعے کو ایک خاص موضوع پر بیان شروع ہوا تھا اس پر ایک واقعہ سنانے لگا تھا اس واقعہ میں کہیں جادو کا ذکر آیا تھا تو پھر پورا بیان جادو کے موضوع پر ہو گیا تو آج وہ اس واقعے کو بھی مکمل کروں گا اور اس واقعہ سے جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ انشاءاللہ آج بات کروں گا آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ جادو پر بیان چلا گیا تو پھر روحانی والے آ گئے درمیان میں تو اس بیان کا نام میں نے رکھا تھا روحانی علاج والوں کا جنازہ تو کسی نے کہا کہ صرف جنازہ نہیں اس میں تو آپ نے دفن بھی کر دیا ان کو اچھا کر دیں کسی نے کہا کہ صرف جنازہ نہیں نکالا بلکہ اس میں تو دفن بھی کر دیا اور پھر کسی نے کہا کہ فاتحہ بھی ہو گئی اس تو وہ بیان ضرور سن لیجئے گا جن لوگوں نے نہیں سنا ہے اور جو اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہیں جن چڑیل بھوت کس طرح سے یہ عامل لوگ انہیں بے وقوف بناتے ہیں اور ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ کہ اب سعودی عرب میں بھی یہ دھندے شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ سارے یہاں سے گئے ہیں سعودیہ یہاں سے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں عربوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں پھونک لگا دی کسی عربی کا کوئی کام ہو گیا سو میں سے ایک تو عرب بھی متاثر ہوتے ہیں تو جن چڑیل بھوت جادو روحانی علاج کے نام پہ سب بے وقوف بنتے ہیں یاد رکھو اس میں عربی اور اجمی کا فرق نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں حکومت نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے تو اتنا زیادہ خراب معاملہ نہیں ہے جتنا یہاں ہے لیکن اب جب سے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں عاملین روحانی جس میں بڑے بڑے دیوبندی بھی داخل ہیں یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد جن چڑیل بھوت کے قصے آپ کو سعودیہ میں بھی بہت نظر آئیں گے اس کی ایک مثال دیتا ہوں پھر میں اپنا ٹاپک آج چینج کرتا ہوں ایک صاحب شارجہ میں رہے کئی سال وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے 15 سال شارجہ میں کسی عربی پہ جن چڑھتا ہوا نہیں دیکھا کوئی بھوت جن کا کوئی قصہ نہیں دیکھا اور بھی ہمارے ریلیٹو جو سعودی عرب میں رہے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے کوئی جن چڑیل بھوت جادو سفلی کچھ نظر ہی نہیں آیا اب آ رہے ہیں اور جہاں بھی جادو چن چڑیل بھوت سفلی اس کے پیچھے ہاتھ نکلے گا کس کا یہاں کے روحانی والے کا یہاں سے جا رہے ہیں لوگ تو میں سعودی عرب میں رہنے والے دبئی ابو ظہبی میں رہنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے ملکوں سے بھگا دو پہلی فرصت میں اللہ کا واسطہ ان بلاد مقدسہ کو خراب اور برباد مت کرو وہ توحید کی جگہ ہیں توحید کے مرکز ہیں وہاں یہ اور یہ چاہے دیوبندی ہو بار بار کہتا ہوں دیکھو گرین والوں کو یا دوسرے والوں کو تو عربی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں یہ سارا مسئلہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے دیوبندیوں سے ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ دیوبندی خراب ہوتے ہیں مجھے یہ نام لینا دیوبندی بریلوی اچھا نہیں لگتا ممبر پہ نہ میری عادت ہے لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے دیوبندی ہیں، وہ تو فلانے ہیں، وہ تو تبلیغی ہیں، وہ تو خلیفہ ہیں. خلیفہ ہو، تبلیغی ہو، جو مرضی ہو، جو یہ کام کر رہا ہے اس کو بھگا دو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، ورنہ تمہارے محلے میں جنات بھی بسیرا کریں گے، تمہارے محلے میں بہت کچھ ہوگا. تو پچھلے بیان میں ایک بات رہ گئی تھی، تو وہ میں ابھی مکمل کر دیتا ہوں، پھر میں اپنے جو آج موضوع چھیڑا اس کی طرف آتا ہوں. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں پہ نظر لگتی ہے تو ہم مرچیں جلاتے ہیں تو نظر بچوں کی اتر جاتی ہے. یہ ٹوٹکے بھی لوگ کرتے ہیں الٹے الٹے قسم کے. اس بارے میں روایات ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، وہ میں سناؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے ان ٹوٹکوں کے بارے میں، کچھ کرتے ہیں نا الٹے سیدھے، پیلیا والے کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، جوتے کو جھاڑا جاتا ہے، پیلا رنگ نکل رہا ہے، سب نظر کا دھوکا ہے، فضول بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پیلیا ویلیا کوئی نہیں جھاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، علاج کرایا کرو، یہ سب نفسیاتی کھیل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنے کانفیڈنس سے ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو مان لیں اس کی بات، مان لیں اس کی بات. مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے ہر وقت ان کے خلاف چیخنے کا. صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا، جیسے مرچیں جلائیں اور بچہ رونا بند ہو گیا، بچوں کو نظر بہت لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں اتنی نہیں لگتی جتنی لوگوں میں مشہور ہے، نظر لگ گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، پاگل وہمی بنے رہتے ہیں. کوئی بچے کی تعریف کر دے آپ کے سامنے، نہیں 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 نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے گی، وہمی نہ بنے. نظر برحق ہے، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ لگ جاتی ہے، وہ بہت کوئی اللہ نے اضافی کوئی کسی کو حسن و جمال دیا ہو، اور وہ بھی جب تک اس کی شہرت نہ ہو. آپ کے پاس کوئی نعمت ہے جس کی شہرت ہو گئی تو اب اس میں نظر لگنے کا امکان ختم، ورنہ یہ فنکار اور اداکار لوگ جو ہیں ان کو نظریں صبح شام لگتی. بھائی فلموں کے لیے تو خاص طور پر چھانٹ چھانٹ کے ہینڈسم اور حسین لوگ رکھے جاتے ہیں. کوئی مس ورلڈ بنی ہوئی ہے تو کوئی جناب مسٹر ورلڈ بنا ہوا ہے، اس کو لیا جاتا ہے نا، تو اس کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ رہنے دے بھائی، ایسے ہی ٹھیک ہے، جیسے پرانی وہی باتیں کرتے ہیں جو روایتی باتیں، کیا خیال ہے؟ جب آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ بھائی کوئی خوبصورت ہو نظر لگ جاتی ہے نا، کہتے بچے کو نظر لگ گئی، تو جو مس ورلڈ مسٹر ورلڈ ہوگا یا مس ورلڈ ہوگی اس کو تو پہلی دفعہ میں نظر لگنی چاہیے تھی. ان کو تو صبح و شام فلیتے پلیتے اور امام زامن اور پنجتن پاک اور ایک انگوٹھے میں دھاگا اور ایک 24 گھنٹے اسی میں رہنا چاہیے. ان کو نظر، بولو بھائی، نہیں لگتی. تو نظر جو لگتی ہے وہ پتہ ہے کیوں لگتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے نہیں، اچانک ایک بہت بڑی نعمت آ گئی تو آپ اترانے لگتے ہو، خود پسندی میں آ جاتے ہو. آپ کے اندر یہ عیب پیدا ہوتا ہے کہ آپ اترانے لگتے ہو، ایک دم اپنی اوقات بھول جاتے ہو، اور سامنے والے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جیلسی. یار ابھی تو یہ ایک سائیکل پہ گھومتا تھا، 2 دن میں اس کی لاٹری کیا لگی ہے جناب، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اس کنڈیشن میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، 100% پھر بھی نہیں، امکان ہوتا ہے کہ لگ جائے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ العین حق النظر برحق ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ لگ جاتی ہے کبھی. اور یہ جو کنڈیشن میں نے بتائی ہے اس میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو لگتی ہے، بس نظر برحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگے گی. ایسے تو پھر دنیا کا نظام برباد ہو جائے. بھائی یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں لگی نظر؟ انہیں تو اللہ نے آدھا حسن دے دیا تھا. تو اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کالا کلوٹا، ناک بہہ رہی ہے اس کی، پھٹی ہوئی شلوار ہے اور بھی میلا کچیلا، اس پہ تعویذ باندھا ہوا ہے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. وہ تعویذ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس تعویذ کو نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو نہ بنو وہمی، ان چیزوں میں نہیں پڑے زیادہ. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے العین حق النظر برحق ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہم مانتے ہیں کبھی کبھار. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی تو وہ نظر ہوتی. مطلب کیا ہے کہ ایک چیز بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے، ایک دم اس میں زوال آ جاتا ہے جو بظاہر اسباب کے خلاف ہوتا ہے. تو یعنی نظر جب لگتی ہے تو ایسا کر دیتی ہے، تو میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ ایک دم الٹا کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا، بہت کوئی شاذ و نادر واقعات ہیں۔ ایک صحابی تھے، نہا رہے تھے، بہت خوبصورت جسم تھا ان کا، ان پر کسی کی نظر پڑی تو وہ نظر لگ گئی اور گر گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ لیکن کیا ایک ہی صحابی خوبصورت تھے صحابہ کے دور میں؟ بہت سارے صحابہ تھے، ایسے ایسے صحابہ تھے خوبصورت، جن کو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ مدینہ میں چہرہ ڈھانک کے آیا کریں، مرد ہیں مگر حکم دیا جا رہا ہے کہ چہرہ ڈھانک کے آئیں، اس لیے نہیں کہ ان کو نظر لگتی تھی، اس لیے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے ان کے بارے میں فتنہ تھا کہ عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں ان کو دیکھ کے، خواتین فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن ان کو تو نظر، بولو بھائی، نہیں لگی۔ ایسے اور بھی لوگ ہیں، فلموں کے اداکار ہوتے ہیں، تو دو وجہ سے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایک آپ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، خامخواہ کی شو بازیاں شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک دم سے جب کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں میں جیلسی حسد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ کل پکوڑے بیچتا تھا اور آج ایک دم اس جناب سونا بیچنا شروع کر دیا اس نے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسی نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو، اس دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے جو اللہ نے ایک رکھا ہے اسباب میں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے بھی عاملوں کے پاس جانے کی چندہ ضرورت، بولو بھائی، نہیں، یعنی بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر۔ دبئی میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وہاں اگر کوئی بلڈنگ بنائے گا تو نظر نہیں لگے گی، کیونکہ بلڈنگ بنانے والا خود احساس کمتری سے مر جاتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں کہ آپ کی یہ جو حبیب بینک تو وہاں ان کی بلڈنگوں کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کسی غریب علاقے میں جہاں سب کی جھونپڑیاں ہیں، ایک دم آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے 6 منزلہ عمارت بنا کے کھڑی کر دی، تو چلو ایک ماشاءاللہ کی تختی لگا دو، ایسے غریب علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور آپ بھی بالکل فارغ گھوم رہے تھے، ایک دم پکوڑوں کی دکان سے آپ بلڈنگ پر آ گئے، تو وہاں آپ احتیاطاً کیا کریں بھائی، ایک ماشاءاللہ کی لگا دیں تختی، بھائی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا کیا ہے، یہ تو اللہ کی۔ لیکن جہاں سب جگہ بلڈنگز ہی بن رہی ہیں اور سب کوئی اتنا یعنی کوئی نارمل چیز ہے، تو چاند پہ بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو نظر سے بچنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا، اس کو نظر لگی؟ بھائی 3 سائنسدان گئے تھے نا، یا کتنے گئے تھے، 3 گئے تھے، نظر لگی ان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ سائنسدان تھے وہ، ان کا تو کام ہے جانا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نظر وزر کے چکر میں زیادہ نہ پڑے کریں، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور توکل کا حکم ہے ہمیں۔ جو آدمی نظر بس سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے، کیونکہ اسباب اختیار کرنا تو ضروری ہے مگر اسباب میں اعتدال بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بلکہ علماء سبھی یہی کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، ہے نا؟ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، یہ نہیں کہ اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ دی پھر اللہ بہت بڑا ہے بھائی اللہ کر دے گا، دکان پہ تالا ڈالو پھر اللہ پہ توکل کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض لوگ میری باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات سے بچنے کا پورا اہتمام کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، نظر سے بچنے کا پورا اہتمام کرو، مرچیں جلاؤ، ساری چیزیں کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، پیلیے کا یرقان کا علاج بھی کرو اور جھڑواؤ بھی پھر اللہ پہ توکل کرو، تو یہ مطلب غلط ہے۔ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ میرے بیان پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگوں کو اسباب سے کیوں روک رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسباب کی 3 قسمیں ہیں، بہت اہم باتیں، ان کو غور سے سنیں، اسباب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نہ تو ہمیں اسباب میں کمی کا حکم ہے، نہ ہمیں اسباب کو حد سے زیادہ بڑھانے کا حکم ہے، جس سبب کی جو حیثیت ہے اس کی وہی حیثیت رکھیں پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو یاد رکھیں گے نمبر کتنے ہو گئے اسباب کے، کتنے؟ بولو بھائی، 3۔ بعض اسباب، اسباب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تو آج کل لوگوں کو، نئی نسل کو اردو بھی نہیں آتی نا، اسباب کا مطلب یعنی کسی بھی چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، جیسے روٹی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، تو پیٹ بھرنے کا سبب کیا چیز بنی ہے؟ بولو بھائی، روٹی، جس کو انگلش میں بریڈ کہتے ہیں. بعض لوگ شاید روٹی بھی نہ سمجھتے ہو. چلو پراٹھا، تو انگلش میں بھی پراٹھے کو پراٹھا ہی کہتے ہیں. پراٹھا کھائیں گے تو کیا بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا. تو پراٹھا سبب ہوا بھوک کے مٹانے کا. پیاس بجھانے کا سبب کیا چیز ہے؟ پانی. اسی طرح بیماری دور کرنے کا سبب کیا چیز ہے؟ بولو بھائی، علاج. موٹے آدمی کو پتلا کرنے کا سبب کیا چیز ہے؟ ایکسرسائز یا ڈائٹ. پتلے کو موٹا کرنے کا سبب کیا چیز ہے؟ زیادہ کھاؤ بھائی، بیٹھے رہو، سو جائیں، پولیس آئے تو بھی نہ اٹھیں، ایسا سوئیں گھوڑے بیچ کے کہ تبھی. تو سب پولیس والوں کی بات نہیں کر رہا، جو بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی وجہ سے تھوڑے بھاری جسم کے ہوتے ہیں. آپ تھانے جائیں تو اطلاع ملے گی کہ ایس ایچ او صاحب سو رہے ہیں، سوائے ان ایس ایچ او صاحب کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. بھائی آپ کی بات نہیں کر رہا، جو بھی لائیو سن رہے ہوں یا کہیں بعد میں سنیں، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، غصہ نہ ہو. پولیس والوں سے بگاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہر چیز کے یہ اسباب ہوتے ہیں. گرمی دور کرنے کا سبب کیا چیز ہے؟ اے سی لگا لو گھر میں، پنکھا چلا لو. تو یہ جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا، اسی پر پوری دنیا اور پوری زندگی ہماری گھوم رہی ہے کہ کس نقصان کو دور کرنے کے لیے ہم کون سا سبب اختیار کرتے ہیں. اگر اس میں انسان کو مینج کرنا آ جائے کہ میں نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے، تو وہ کامیاب زندگی گزارے گا. جنت میں جانے کا سبب کیا چیز ہے؟ بولو بھائی، گناہوں کا چھوڑ دینا اور فرائض و واجبات کا پورا کرنا، یہ جنت کا سبب ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور فرائض و واجبات پورے کریں. جہنم میں جانے کا سبب کیا چیز ہے؟ اپنی حرام خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں. حفت النار بالشہوات، حدیث میں آتا ہے جہنم کو اللہ نے خواہشات کے پردے سے ڈھانپ دیا ہے. خواہشات پوری کرو جنت میں چلے جاؤ، سوری جہنم میں چلے جاؤ، اور خواہشات کو لگام دو جنت میں چلے جاؤ. تو ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. یہ یوں سمجھیں کہ جو میرا پہلے بیان ہوا تھا نا جادو کے، اس کی گریوی چل رہی ہے. گریوی، اب دعا کریں گریوی ذرا مختصر ہو جائے، تاکہ کیونکہ گریوی پھر بعض دفعہ پوری پلیٹ بن جاتی ہے، لیکن اب کر دوں تاکہ وہ موضوع مکمل ہو جائے نا. وہ لوگ بہت شوق سے سن رہے ہیں تو اس پہ لوگوں کے اشکالات آتے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا ایک دو اشکال کے جواب تو دے ہی دینا. تو اسباب کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر نتیجہ 100% مرتب ہوتا ہے، اللہ کی عادت ہے یہ. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ سبب اختیار کریں اور اس کا رزلٹ نہ ہو. کہیں اللہ معجزہ کر دے تو ایک الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھوک لگے تو بھوک مٹانے کا سبب کیا چیز ہے؟ کھانا. کھانا کھائیں گے تو لازمی بھوک ختم ہوگی. زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا، روٹی یا کوئی بھی چیز وہ کھانی پڑے گی. آگ کا کام ہے جلانا، آگ میں اگر کسی چیز کو ڈالیں گے تو لازمی وہ چیز، بولو بھائی، جلے گی. یہ اللہ ہی نے پیدا کیا، آگ کو اللہ نے ایسا بنایا. آگ پر پانی ڈالیں گے تو آگ لازمی، جملہ میں اس لیے ادھورا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خالی جگہ پر کر لیں، مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. جب آپ آگ پہ پانی ڈالیں گے تو آگ لازمی بجھے گی. کیا خیال ہے؟ اور اس کی بہت ساری، پیاس میں پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی. کہیں اللہ اپنی قدرت دکھا دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر لے، لیکن قانون اور ضابطہ یہ نہیں ہے. آپ اگر بے روزگاری میں گھر میں پڑے رہیں گے، روزگار تلاش نہیں کریں گے، تو فاقے گھر میں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ یا تو روحانی سینٹر کھولو, وہ نہیں کھول رہے تو پھر کچھ کرو تو صحیح نا. تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. گھر میں بیٹھ کے درخت سے نوٹ نہیں لگتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اسباب کی پہلی قسم ہوئی جس میں نتیجہ لازم ملزوم ہے, آپ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. اسباب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں سبب اختیار کیا جائے تو اکثر نتیجہ نکل آتا ہے. اکثر کبھی 51% چانس ہوتا ہے, کبھی 60%, کبھی 70%, کبھی 80%. 100% نہیں ہوتا, 100% نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ جب آپ بیمار ہو جائیں تو علاج. بیماری میں علاج سے 100% شفا کا امکان نہیں ہوتا. اس میں اللہ کی مرضی کا دخل بھی ہوتا ہے. ویسے تو ہر چیز میں اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے, لیکن اللہ کے کچھ قوانین ہیں, اللہ ان کے خلاف چلتے نہیں. روٹی سے پیٹ جب بھرے گا جب اللہ چاہیں گے, مگر اللہ نے قانون بنا دیا میں چاہوں گا, بھائی روٹی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرا قانون ہے. لیکن بیماری میں علاج سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں اللہ نے کہا کہ جب چاہوں گا تو ہو جائے گا, اور بعض دفعہ میں نہیں چاہوں گا, کھاتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور بعض دفعہ میں اسی دوا کو الٹا چلا دوں گا, کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو بادام کا تیل ہے یہ خشکی ختم کرتا ہے, بشرطے کہ بادام کا ہو. یہ جو بازاروں میں مل رہا ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا تیل ہے. اگر واقعی بادام کا تیل ہے, اگر آپ استعمال کریں گے تو دماغ سے خشکی ختم ہوگی. لیکن کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں کہ جب اللہ اس کو ریورس چلا دیتے ہیں تو بادام کے تیل سے جتنی خشکی پیدا ہوتی ہے نا دماغ میں, اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی. بہت زیادہ خشکی پیدا اور چڑچڑا ہو جاتا ہے جب اللہ ریورس چلا دیں اس کو. اس کو ڈاکٹروں کی زبان میں کہتے ہیں بھائی سائڈ ایفیکٹ. سائڈ ایفیکٹ تو اور چیز ہے, یہ تو بالکل ہی ریورس ہو گیا نا. ری ایکشن ڈاکٹروں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ری ایکشن. کھائی تھی ایکشن کے لیے مگر ہو کیا گیا؟ ری ایکشن ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے کہ نہ ایکشن ہوتا نہ ری ایکشن ہوتا, وہیں رہتا تو اچھا تھا. تو بیماری میں جب ہم علاج کراتے ہیں تو چانس ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتے. اگر ہمیشہ ٹھیک ہوتے تو قبرستان میں مردے رہتے آباد ہوتے جا کے. او بھائی یہ تو سارے وہی ہیں نا جو علاج کر کر کے تھک گئے تھے پھر بھی کچھ نہیں ہوا, ورنہ قبرستان تو سارے خالی پڑے ہوتے. اور اگر علاج میں یقینی شفا ہوتی تو ڈاکٹر کبھی مرتے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر تو مرتے ہی نہیں کبھی, وہ تو اپنی نفس خود ہی چیک کرتے, آلات لگا کے. دل کا مسئلہ ہے تو بھائی دل کی گولی کھا لو, پھیپھڑوں کا مسئلہ خراب ہوتا پھیپھڑے. گردوں کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, گردوں کی دوائیں ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے لو کر لو, لو ہو رہا ہے ہائی کر لو. ایسے بڑے تمیز سے زندگی گزارتے, صبح ڈائری نکال کے دیکھتے, اپنی ساری چیزیں چیک کرتے, اس حساب سے سارا دن مینٹین کرتے اور 1000 سال زندہ رہتے. لیکن ڈاکٹر بھی اسی طرح مر جاتے ہیں جس طرح ہم اور آپ مرتے ہیں, بلکہ جلدی مر جاتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے. حکیم پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے ہیں ٹائم جو ہے نا. بڈھے بڈھے حکیم ہم نے دیکھے ہیں, بڈھا وہ ڈاکٹر بےچارا کوئی نہیں دیکھا میں نے. اگر دیکھا بھی ہے تو دل چاہتا تھا کہ نہ دیکھتے تو اچھا تھا, اتنی حالت خراب ہوتی ہے جو زیادہ بڑھاپا. لیکن حکیم بڑے, حکیموں کے پاس علم کم ہے مگر وہ نیچر پہ چلتے ہیں. نیچر پہ وہ اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دواؤں کا استعمال کم کرتے ہیں, غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو اس لیے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے. کم پڑھے لکھے ہو کے بھی زیادہ عرصہ جی لیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری قسم ہے کہ کبھی فائدہ اکثر ہو جاتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا. تیسری قسم کیا ہے اسباب کی؟ کہ اکثر فائدہ نہیں ہوتا, کبھی تکا لگ گیا تو ہو گیا, وہ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہوا ہے یا ویسے ہی گریوی میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, ویسے بھی بعض دفعہ اللہ نے شفا لکھی ہوتی ہے. وہ ہے یہ رقیہ, دم, درود, تعویذ, یہ سب سے کم درجے کا ہے, کم درجے کا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت جاری کر دیتے ہیں, انہوں نے پھونک لگائی اور بندہ ٹھیک ہو گیا, یہ ہوتا ہے. حضرت مفتی موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ تعالی لاہور میں بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میں جب تعویذ گنڈوں کے خلاف بولتا ہوں تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ وہ بھی تو تعویذ دیا کرتے تھے اور ان کے تعویذ میں تو فوراً شفا ہوتی تھی اور یہ بات تواتر سے ان کے بارے میں ثابت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی بزرگی پر تو کوئی اشکال نہیں, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ جو ان کے تعویذ سے اللہ شفا دے دیتے تھے یہ تعویذ کا کمال نہیں تھا. بعض مرتبہ اللہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کرتے ہیں کہ وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ اس گنجے کے سر پہ بال پیدا کر دیتے ہیں. یہ ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. یہ جو میں ابھی واقعہ سنانا شروع کیا تھا نا پچھلے جمعے, جو میں اس دفعہ نہیں موقع ملا تو اگلی دفعہ اس کو کمپلیٹ کروں گا, اس میں یہی تھا کہ ایک نوجوان اتنا اللہ نے اس کو صاحب کرامت بنا دیا کہ وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو جائے, نابینا کے آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئے. تو یہ کرامت کہلاتی ہے جو روحانی علاج والوں کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی کبھی, اس قسم کی کرامت ہے. کیونکہ کرامت کے لیے نیک ہونا بولو بھائی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ بے وقوف نہ ہو, کیونکہ جو بے وقوف ہے وہ بزرگ تو بن ہی نہیں سکتا. یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں جتنے بھی اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے, ان کی تعریف کی ہے, وہ سب اولو الالباب ہیں, عقل والے. اور یہ روحانی علاج والوں میں عقل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ بھی ان کو جن نظر آ رہا ہے تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 9-10 نارمل آدمیوں کو لے جائیں کسی نہ کسی پہ جن نکال دیں گے. یہ تو جس پہ نہیں ہو اس پہ نظر آنا یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بزرگ نہیں ہو سکتے. یاد رکھو وہ بڑے عالم تھے, وہ بڑے بزرگ تھے, حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت رکھی ہے, وہ دیا اور اللہ نے وہ نہ بھی دیتے تعویذ, میں کہتا ہوں وہ پھونک لگا دیتے ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا. تو اللہ کی طرف سے کرامت مل گئی. وہی تعویذ آپ دے کے دے گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ تعویذ کا کوئی خاص کمال ہوتا تو جو کچھ وہ لکھ کے دیتے تھے آپ بھی لکھ کے دے دو بھائی, بیٹھے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کرامت ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے کسی کے مرنے کے بعد اس کے خون سے خوشبو آ جائے تو یہ ہزاروں میں کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, اللہ کی قدرت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی مرے گا اس کے خون سے خوشبو آئے گی, یا جو بھی نیک ہوگا اس کے خون سے خوشبو آئے گی, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نے مردے دفنانا ہی چھوڑ دیے کہ بھائی وہ حضرت جی کا فلاں کا انتقال ہوا تھا تو ان کی لاش بھی خراب نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی تھی, تو ہم نے اگر 6-1 مہینہ لیٹ دفنا دیا تو جلدی دفنانے کا حکم تو اس لیے نہیں کہ میت کی توہین نہ ہو, لاش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے تو میں بھی شادی نہیں کروں گا, میرے بھی ویسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, اللہ نے ایک واقعہ اس کائنات میں ہو گیا, اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ تعویذ میں اثر, بشرطے کہ جائز تعویذ ہو, اللہ کا نام ہو اس میں اثر کا امکان بہت کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسے جھاڑ پھونک ہو گئی, یہ سب چیزیں ہو گئی, ناف اتر گئی تو جھاڑ لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے. تو یہ جو تین قسم کے اسباب ہیں ان میں پہلی قسم کا جو سبب ہے وہ اختیار کرنا فرض ہے. وہ اختیار کرنا کیا ہے بولو بھائی؟ فرض ہے. بھوک لگ رہی ہے روٹی نہیں کھاتے اور مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا, پیٹ بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. روٹی سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ مر گئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر کے جہنم سے نہیں بچ سکتے, خودکشی کا گناہ ملے گا. بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا آپ نے کہ کرنٹ سے کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو کرنٹ لگے گا اور میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, توکل کرتا ہوں, میں اس کھمبے کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ نے پکڑے اور اس کے بعد آپ غائب. کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک صاحب کو ہم نے دیکھا وہاں نیو کراچی کی طرف, صبح ایک ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ معاف فرمائے, ٹکے کباب نہیں ہوتے لٹکے ہوئے, کوئی تانبے کی تاریں چوری کرنے کے لیے رات کے وقت کوئی چور اوپر چڑھا کھمبے پہ. آپ کو پتا ہے یہاں سے جو بجلی جا رہی ہے کراچی میں جو کینپ سے آتی ہے وہ کس قدر اس میں وولٹیج بہت زیادہ ہے, یعنی 1 فٹ اگر آپ دور اس کے کوئی چیز لے کے جائیں گے تو وہ کھینچ لیتی ہے تار, اور وہ باقاعدہ اس میں کرنٹ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی آواز بڑی خطرناک محسوس ہوتی ہے. تو ان کو کوئی زیادہ لالچ ہو گئی، وہ چڑھ گئے تار چوری کرنے کے لیے تو چپک گئے. چپکے ہیں تو نیچے اترنا نصیب نہیں ہوا، پتہ نہیں کس طرح سے چپکے ہیں کہ وہ لوسی پہ لٹک گئے، جل کے بالکل راک ہو گئی. تو اب اگر وہ کہے کہ میں قیامت کے دن بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کہیں گے کہ میں نے بجلی سے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب اس سے چپکو گے تو مرو گے، اور روٹی نہیں کھاؤ گے تو بھی مرو گے، پانی نہیں پیو گے تو بھی مرو گے. لہذا ان چیزوں میں اللہ پر اعتماد اس طرح سے کرنا کہ اسباب کو آپ چھوڑ کے اللہ پہ اعتماد کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ توکل کا موقع نہیں ہے. آپ بے روزگار ہیں، آپ جاب نہیں کرتے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ملازمت تلاش نہیں کرتے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہے روزی کھلانے والا، تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ خود بھی کمانا اور کما کے بیوی بچوں کی کفالت کرنا یہ آپ پر فرض ہے. اسی لیے فرض ہے کہ اللہ نے اس میں اثرات رکھے، اس میں نتیجہ رکھا ہے، عام طور پہ نتیجہ نکلتا ہے اس سے. اور اگر نہیں نکلے گا تو گناہگار، یعنی نتیجہ نہیں نکلے گا پھر آپ اللہ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا. تو یہ سبب کی پہلی قسم ہے. اس میں تو توکل جائز ہی نہیں ہے. توکل جائز نہیں کا مطلب یہ کہ ایسا توکل کرنا کہ اسباب کو چھوڑ دیں. دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کبھی نتیجہ اکثر نکلتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں اس اسباب کے اختیار کرنے میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. جیسے علاج اگر آپ کریں گے تو فائدے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کوئی معاملہ اور ہی الٹا پلٹا نہ ہو جائے. دل کی دوائیں آپ نے کھانا شروع کر دی. اب ایک دفعہ میں نے لہسن کے فضائل پر بیان کیا، میں نے بتایا کہ بھئی لہسن جو کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے. ایک صاحب نے کسی حکیم صاحب سے مشورہ لیے بغیر کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ وہ کولیسٹرول ختم کرنے کی دوائیں بھی کھا رہے، بلکہ وہ مجھ سے ہی مشورہ لیا، سوری مجھے یاد آیا، ہارٹ پیشنٹ تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ لہسن کھا لیا کریں، دوائیوں سے جان چھوڑ جائے گی آپ کی، یہ سب رگیں وگیں کھل جائیں گی. اب وہ کھا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بہت ہی کمزور ہو گئے، ان کو چکر آ رہے ہیں، چار چھ دفعہ گر چکے. ایک ہفتے بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا اور بھائی کیسا چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بس مرنے والا ہوں، جب سے لہسن کھا رہا ہوں چکر بھی آ رہے ہیں، چلتے چلتے گر بھی جاتا ہوں اور آنکھیں بھی اندر دھستی چلی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا لہسن کے علاوہ بھی کچھ کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ دوائیں تو جو ڈاکٹر نے دی تھی وہ تو کھا ہی رہا ہوں میں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو پھر تو مرو گے، خون کو پتلا کرنے کی دوائیں الگ سے کھا رہے ہو، لہسن الگ سے کھا رہے ہو، تو خون تو پھر پانی کی طرح پتلا ہو جائے گا آپ کا. لہسن جب ہے تو جب وہ دوائیں چھوڑو، وہ دونوں چیزیں کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو شکر ہے مرنے سے پہلے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ٹھیک ہے، مرنے سے بڑھنا فارغ ہو جاتا ہے بالکل. بھائی لہسن جو کام کر رہا ہے وہ دیسی طریقے سے کر رہا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیں وہ اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، دیسی چیزوں میں سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو میں تو چاہ رہا تھا بھائی آپ کو نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ دوا چھوڑ کے یہ کھائیں، وہ دونوں چیزیں کھا رہے ہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے اتنا تو وہ تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو گیا نا. تو اب دیکھو دوا میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھو ایک آدمی میں پہلے سے چربی کم ہے، وہ دل کو مزید طاقتور بنانے کے لیے لہسن کھانا شروع کرے گا تو اس کو بھی نقصان ہوگا. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. جوان آدمی نو عمر لڑکے اس کے لیے لہسن وسن نہیں ہے، وہ کھائے گا تو اور آج کل کراچی کے لڑکوں کی حالت دیکھیں نا آپ، اتنے باریک باریک لڑکے ہیں نظر ہی نہیں آتے، پوچھنا پڑتا ہے بھائی یہاں کوئی ہے کہ نہیں ہے، ایسے نحیف نحیف باریک باریک. تو یہ اگر لہسن کھائیں گے تو یہ تو چانپیں وانپیں سب باہر ہو جائیں گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے الٹرا ساؤنڈ کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر تو باہر سے ہی دیکھ کے بتا دے گا بھائی کہاں کہاں پتھری ہے، سب سب نظر آ رہا ہے. تو ایسا آدمی اگر لہسن کھائے گا تو وہ تو اور پگھل جائے گا. تو اس لیے دواؤں میں کیا ہوتا ہے، تشخیص میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ الٹی ہو جاتی ہیں دواؤں کے اثرات. تو ایک آدمی اگر دوا نہیں استعمال کرتا اور وہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے کہ مجھے اللہ شفا دے گا اور مر جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، یاد رکھو. اسی لیے ہماری شریعت میں علاج کرنا سنت تو ہے فرض نہیں ہے. ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی علاج نہیں کیا پھر بھی 90, 95, 100, 100 سال جیسی عمریں پائی ہیں انہوں نے, پوری زندگی کبھی کسی دوا کو ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے. بیمار ہوتے تھے تو کہتے تھے بس اللہ دے گا شفا. پرہیز ضروری ہے, یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ آپ دوا بھی نہیں کھا رہے اور پرہیز بھی نہیں کر رہے. پرہیز ضروری ہے, دوا نہیں کھائیں لیکن پرہیز یہ لازمی ہے. پرہیز نہیں کرتا پھر گناہگار ہوگا. تو وہ صرف پرہیز پر چلاتے تھے اپنے آپ کو, بیمار ہو جاتے تھے, بستر پہ پڑ جاتے تھے اور ہوتے 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 یہ حالت کہ بس آج گئے دنیا سے اور ابھی گئے, آہستہ آہستہ دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے تھے. اور باڈی جب خود اپنا علاج کرتی ہے نا تو وہ بڑا طاقتور علاج ہوتا ہے, پھر وہ دوبارہ جسم جلدی بیمار نہیں ہوتا. تو وہ اللہ پہ اعتماد کرتے تھے. لیکن چونکہ علاج کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علاج کے معاملے میں اتنا زیادہ توکل کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ دوا کھا لے, کیونکہ ٹہل بھی سکتا ہے. وہ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بزرگ زندہ بچ گئے تھے, ہر دفعہ ہر آدمی نہیں بچتا. واجب نہیں ہے علاج مگر بولے نا بھائی سنت ہے. آج آپ لوگ کافی بجھے سے لگ رہے ہیں, پچھلی دفعہ عاملوں کے خلاف بول دیا تو شاید آپ لوگ دل پہ رہ گئے لے گئے. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی, آپ کو نہیں ہوگا کچھ انشاءاللہ, مجھے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو گھبرائیں نہیں ان چیزوں سے اتنا. تو علاج کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. واجب بولو بھائی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کی مرضی کا دخل اس میں زیادہ ہے. جب اللہ اپنی مرضی سے تو نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ ویسے ہی ٹھیک کر دے, ٹھیک ہے یہ بھی چلتا ہے, یہ بھی ایک اسٹائل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو, کر لو علاج. مگر یہ اہم چیز ہے کہ علاج اگر کرنا جو سنت ہے تو وہ والا علاج سنت ہے جو اعتدال سے کیا جائے. علاج میں غلو کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ توکل کے خلاف ہے. ذرا سا بخار آیا ہلکا سا سو اور آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے پہنچ گئے, یہ غلو ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھینک آ گئی تھی, فوراً لیبارٹری میں پہنچ گئے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ بھائی کیا سسٹم میں, بھائی ایک آدھ چھینکیں سب کو آتی ہیں چلتا ہے. اسی میں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو گورے ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں, یہ بھی غلو ہے اسباب میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے جھوٹے میں بیماری نہیں رکھی. لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے. اس میں شریعت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ وہمی مت بنو. آپ کو اگر کسی کا جھوٹا پسند نہیں ہے, گھن آتی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. مجھ سے بھی نہیں پیا جاتا جھوٹا ہر ایک کا. اس کی وجہ یہ کہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, نسوار رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, منہ صاف نہیں کرتے, اس بنیاد پر تھوڑی کراہت آتی ہے. اب ہر ایک کا تو دعوت میں منہ کھول کے تو نہیں چیک کر سکتے نا کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. صحابہ ایک دوسرے کا جھوٹا پیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ صاف ہوتا تھا منہ ان کا. مسلمان کے جھوٹے میں, یہ جو مشہور ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, کوئی ایسی روایت میرے علم میں نہیں, لیکن مسلمان کے جھوٹے میں کم از کم بیماری نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. مائیکل جیکسن صاحب کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے تھے کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں. یہ زیادہ ہو گئی ہے, اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. پھر بھی مر گیا, دیکھو ہم گلے ملتے ہیں, پتہ نہیں بھنگیوں سے بھی ملتے ہیں گلے, چماروں سے بھی ملتے ہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ہے بچے میں, کیا خیال ہے. تو اس میں اتنا غلو. اسی طرح کوئی بیمار ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, آپ کا قریبی عزیز ہے, اس کو ٹی بی ہو گئی یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی, تو گھر سے بھاگو نہیں. گورے بھاگ جائیں گے محلہ چھوڑ کے کہ ہمیں بھی نہ لگ جائے. ٹی بی اتنی جلدی نہیں لگتی کسی کو, ہزاروں میں کسی ایک کو لگتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے جو آپ کا بھائی بہن یا والدہ والدین میں سے, ان کی خدمت کرو دل و جان سے. اور کس پر توکل کرو؟ اللہ پر. اللہ چاہے گا تو ویسے بیمار کر دے گا, نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا, یہ نبی کا حکم ہے. لیکن اگر کسی کے گھر میں ٹی وی والا مریض موجود ہے تو خامخواہ میں گھسنے کی بھی کوشش نہ کرو کہ بھئی وہ آپ, بھئی بعد میں بھی تو ملاقات ہو سکتی ہے نا. تو یہ اعتدال سکھایا ہے. دیکھو کیسی پیاری حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں مت جاؤ. خامخواہ میں کیوں جا رہے ہو بھئی وہاں پہ؟ اگر کوئی کام ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے وہ. لیکن اگر تمہارے علاقے میں تعاون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت. یہ اعتدال سکھایا ہے کہ اتنا بھی تعاون کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں کہ بھاگ جاؤ, اور اتنا فری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خود جا کے تعاون سے گلے ملو. یہ اعتدال سکھایا ہے. یہ اعتدال کافروں کے پاس نہیں ہے, لہذا پوری زندگی توہمات کی دنیا میں گزارتے ہیں. وہ جھوٹا پینا, میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے, اور کمال کی بات ہے کتوں کو کی زبان جو ہے نا وہ کتے جو ہے نا چاٹ رہے ہیں ان کو, جس میں جراثیم ہی جراثیم ہے. حیرت ہے, کتوں سے بغلگیر ہو رہے ہیں اس میں جراثیم نہیں لگ رہے, حالانکہ وہ سراسر بیماری ہے. تو اسلام نے جو اعتدال سکھایا ہے نا اس کی طرف آ جائیں. اسلام نے جو اعتدال سکھایا, ایک دوسرے کا جھوٹا پیا کریں, اگر صاف صاف چیز کوئی گھر میں موجود ہے پی لیا کریں, کوئی بیماری نہیں لگتی. نزلے کے مریض سے اتنا دور نہ بھاگیں. میں مانتا ہوں کہ نزلے کی بیماری لگتی ہے مگر اتنا نہیں لگتی. ہمارے یہاں کے دیکھو صبح صبح کتنے سارے مریض آپ کو نزلے کے نظر آئیں گے, پھر بھی وہی رہتے ہیں مشہور ہیں, تو وہ کوئی بھی نہیں لگتا. ہاں ہزاروں میں کوئی ایک بیماری ہوتی ہے جو لگ جاتی ہے, تو اس میں یہ سمجھے کہ بھئی اللہ اپنی طرف سے بھی تو لگا سکتا تھا نا, تو اللہ نے اس کے جراثیم میرے پھیر دیے. ایک صحابی آئے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو وہ خارش دوسرے اونٹوں میں بھی لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ جو اللہ پہلے اونٹ کو اپنی قدرت سے خارش لگا سکتا ہے وہی دوسرے اونٹ کو بھی لگا سکتا ہے, چاہے وہ ادھر سے ٹرانسفر کر دے یا الگ سے جراثیم بھیج. تو اتنا وہمی نہ بنو. بعض دفعہ ہوتا ہے گھر میں کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے تو اس بچے کو الگ بند کر کے سارے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, تو انسانیت کے خلاف ہے. کوئی بات نہیں بھائی, اگر دوسروں کو بھی نکل آئے تو کچھ, اللہ چاہے گا تو نکلیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں نکلیں گے, نکل بھی جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا ہے بتایا کہ جہاں تعاون پھیلا ہے وہاں جاؤ مت, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بھی مت کرو, لیکن اتنا بھی اللہ پہ اعتماد اور توکل نہ ہو کہ تمہارے علاقے میں پھیلے تو بھاگ جاؤ وہاں سے, نہیں بھاگو کوئی, یہیں رہو آرام سے. لیکن یہ تعاون کے بارے میں, بیماریوں کے بارے میں کہ جس علاقے میں وبا پھیلی بھاگو نہیں. اگر کسی علاقے میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے, زلزلہ آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, تو پھر پتلی گلی سے پہلی فرصت میں نکلیں. بعض لوگ یہ حدیث سن کے نا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. حدیث بیماریوں کے بارے میں ہے, قدرتی آفات کے بارے میں نہیں ہے. زلزلہ آنے والا ہو یا سمندری طوفان آنے والا ہو, کراچی میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں, اگر طوفان آنے والا ہے خدا نخواستہ سمندری تو پھر بھاگ جائیں, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بولیں گے آپ نے بولا تھا علاقہ چھوڑ کے, میں نے تعاون کی بیماریوں کے بارے میں بولا تھا علاقہ چھوڑ کے, طوفان کے بارے میں میں نے نہیں بولا تھا. لوگ کہتے نہیں اللہ پہ اعتماد کرو, تو اللہ خود کہہ رہے کہ سمندری طوفان آ رہا ہے, اللہ نے حکومتی ذرائع کو بتا دیا, اللہ نے ایسے علامات چھوڑ دی, اس لیے چھوڑیے پتہ چل جائے تاکہ بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی تھا, جلدی جلدی سنا دوں تاکہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے. ایک آدمی تھا وہ گاؤں میں رہتا تھا, تو اطلاع آئی کہ گاؤں میں سیلاب آنے والا ہے. اس نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ, کیا آئے گا, میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی تو بچایا تھا نا سیلاب میں. اب جناب سیلاب آ گیا تو لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگوں نے کہا بھاگ جا کے اللہ بچانے والا ہے بھائی, اللہ بچانے والا ہے. پولیس آئی, اس نے بولا ہماری موبائل میں بیٹھ جاؤ. اس نے بولا پولیس پہ بھروسہ؟ اللہ کو چھوڑ کے میں بھروسہ اگر کروں کسی بزرگ پہ کروں تو بھی پولیس پہ بھروسہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. پولیس والے بھی چلے گئے. پھر جناب جب زیادہ اور ڈوبنے لگا نا, تو گورنمنٹ نے کشتیاں بھیجی, تو اس نے کہا اس حکومت, اس کو تو ہم ویسے کرپٹ کہتے ہیں, ایسے تانے دینے لگا, ہم حکومتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, کشتیوں پہ میری نظر نہیں ہے, میری نظر کس پر ہے؟ اللہ پر, اور اللہ مجھے آزما رہا ہے. جب حلق تک پانی آنے لگا تو اب کشتیاں بھی جواب دے گئیں, تو ہیلی کاپٹر بھیجے گورنمنٹ نے, سیڑھیاں پھینکی اوپر سے, لاؤڈ سپیکر میں اناؤنس کیا بھائی اس سیڑھیوں پہ لٹک جا, کہہ رہے اب تو آخری امتحان چل رہا ہے, بس اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس پر اعتماد کرتا ہوں میں. اللہ کیا, اللہ دیکھ رہا ہے کس پر اعتماد کرتا ہوں. اور ڈوب گیا, مر گیا. کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی, پتہ نہیں یہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال سبق آموز واقعہ ہے. یعنی ایسا واقعہ ہے کہ یہ نہ ہو تو اس سے ملتے جلتے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں کہ اپنی حماقتوں سے نقصان اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں بھائی اللہ نے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, تجھے پہلے سے کیسے پتا چل گیا کہ اللہ نے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا. تو اب وہ جناب ہیلی کاپٹر, تو اللہ سے ملاقات ہوئی تو یہ اللہ میاں سے کہہ رہے اللہ میں نے تجھ پر اتنا اعتماد کیا, تو نے پھر بھی مروا دیا. تو اللہ میاں نے جواب میں کہا کہ نالائق, میں نے تجھے بچانے کے لیے سب سے پہلے تو اناؤنس کروایا گورنمنٹ کے ذریعے سیلاب آ رہا ہے بھاگ جا، تو نہیں بھاگا، پھر ہونا تو چاہیے تھا مر جاتا، لیکن میں نے تجھے بچانے کے لیے پھر پولیس موبائل کے دل میں ڈالا ایک بندہ وہاں ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ، تو پھر بھی نہیں باز آیا، پھر میں نے تیرے لیے کشتیاں بھجوائیں تو پھر بھی نہیں باز آیا، پھر میں تیرے لیے ہیلی کاپٹر بھجوائے تو پھر بھی نہیں مانا، تو اب تو خود ہی مرنا چاہتا ہے، تو ہم کیا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ بھی تو ہے نا قرآن میں، تم خود ہی نہیں چاہتے تو اللہ کیوں چاہے گا بھائی؟ تو یہ مطلب ہے، اب زلزلہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، تو بھائی بھاگ جاؤ وہاں سے، لوگ کہتے ہیں نہیں کتا پیچھے لگ جائے تو بھاگیں، بعض لوگ نا، ایک بڑے عالم تھے وہ توحید پر بہت بہت بیان کیا کرتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے ایک دوست تھے کہیں جا رہے تھے تو پاگل کتا آ گیا کاٹنے لگا، تو ان بزرگ نے ان توحید پرست جو تھے نا جو توحید پر بہت بیان کر، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی توحید کا امتحان لے رہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی توحید کا امتحان لے رہے، تو توحید کا یہ مفہوم نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، یعنی جو لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی توحید پرست ہوگا؟ بتاؤ بھائی ہوئی ہوگا؟ حضرت موسیٰ اسے دیکھتے ہی بھاگ گئے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سانپ کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، تو اللہ کے حکم سے کاٹ بھی لے گئی ہے، اللہ نے کب کہا کہ میں حکم دوں گا نہیں کاٹے؟ تو اس لیے اگر کتا پیچھے لگ جائے تو بھاگ جائے کر، لیکن ایک کتوں کے بارے میں تھوڑی سی نالج دے دوں، یہ جو شہر کے اندر کتے گھوم رہے ہیں یہ آپ کے پیچھے بھاگتے تو ہیں کاٹتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ اگر ان کے آگے آپ بھاگیں گے تو یہ اور تیز بھاگیں گے، تو وہ پاگل والا قصہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، یہ کریں گے کچھ بھی نہیں، آپ کو بھگا بھگا کے ادموا کر دیں گے، اور جب کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے یار خام خام ہے ایسی، کیونکہ آپ تو اپنے اسٹائل سے بھاگ رہے ہو نا جاگنگ کرنے، آپ کو کوئی جمناسٹک کا وہ تھوڑی بننا ہے، آپ نے اولمپکس کے کھیلوں میں آپ نے شرکت تھوڑی کرنی ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بریف کیس لے کے سوٹ ٹائی میں بریف کیس لے کے اپنے آفس سے باہر نکلے، تو ایک پاگل نے ان کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ڈاکٹر صاحب نے جب پاگل کو دیکھا کہ پاگل مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب پاگل آپ کو گھور کے دیکھے تو آپ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ پہلے تو وہ پاگل گھور کے نہیں دیکھ رہا تھا، ویسے ہی دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ پاگل مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، وہ تو ویسے ہی دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے جب پاگل کو دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اور گھور کے اسے دیکھنے لگے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، جب ڈاکٹر صاحب نے پاگل کو گھور کے دیکھا تو پاگل کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں، اس نے اور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا، اب ڈاکٹر صاحب جو بےچارے تھری پی سوٹ میں ٹائی میں وہ گھبرا رہے ہیں کہ یار یہ اور گھور کے دیکھ رہا ہے، جانا اس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن الٹے چلنا شروع ہو گئے پاگل کی خوف سے، پاگل جس طرف کھڑا ہوا ہے نا ڈاکٹر کو کام ادھر، گاڑی ان کی ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا، پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا، وہ تو پاگل ہے نا، وہ تو جو آپ کرو گے وہ بھی وہی کرے گا، ڈاکٹر صاحب چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور پاگل پیچھے وہ بھی چلتا ہوا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ پاگل میرے پیچھے چل رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ہلکا ہلکا دوڑنا شروع کر دیا، ڈر کی وجہ سے نا کہ یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے، پاگل نے بھی ہلکا ہلکا دوڑنا شروع کر دیا، اب تگڑ تگڑ ڈاکٹر صاحب فل اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پاگل بھی فل اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے، کیا منظر ہوگا، وہ لٹکا ہوا ہوگا گلے میں، ٹھیک ہے نا، بھاگتے بھاگتے، وہ تو پاگل ہے وہ تھوڑی تھکے گا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، ڈاکٹر صاحب بالآخر تھک ہار کے ہانپتے ہوئے زمین پہ گر گئے، جب گرے ہیں تو پیچھے پاگل آ کے ان کو ہاتھ لگا کہتے ہیں چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ کھیل میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، پکڑن پکڑائی، ڈاکٹر وہ پاگل یہ سمجھا کہ یہ کیا کھیل رہے ہیں، پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہیں، تو اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی، تو یہ جو عام کتے ہیں نا شہروں میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے جیسا جو آپ کا اسٹائل ہوتا ہے نا ان کا بھی وہی ہوتا ہے، اگر یہ کتا آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ بھی آگے آگے بھاگیں گے تو یہ اور اسپیڈ سے بھاگے، سمجھا کہ یہ بریسنگ ہو رہی ہے ہماری، یہ کوئی ہم پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہیں، تو اس لیے اس قسم کے کتوں کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے روزگار کتے ہیں، ये बेचारे सारा दिन पड़े रहते हैं, इनका कोई रोजगार नहीं है, ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना बहन का पता, इन किसी ने जना होता है वो बिछड़ गए होते हैं, ये फिर पड़े हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको कोई भी भौंकने के लिए मिल जाए किसी भी टाइम पे तो ये भौंक के अपनी ठरक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी गांव और देहात का कुत्ता आपके पीछे लग जाए तो आप फिर किसी और के पीछे लग जाए, क्योंकि आप ऐसे नहीं भाग सकेंगे जब तक किसी के पीछे आप ना लगें भागें। और वो फिर अगर, और खास तौर पे पागल कुत्ता, अल्लाह ना करे किसी को काट ले, वो बहुत अजियत वाली मौत मरता है। फिर वो ऐसे वाकयात हैं, इसलिए कोई कुत्ता अगर अकलमंद भी हो आपको काट ले अगर, तो एहतियातन वो कुत्ते वाले टीके जरूर लगवा लें। क्योंकि एक साहब को काटा था, तो वो भी पागल कुत्ता नहीं था, लेकिन उनकी बातें ऐसी शुरू हो गई थी जिससे हमको लगा कि ये कुछ थोड़े थोड़े असरात आ रहे हैं इनके ऊपर, ये बहुत खतरनाक मसला हो जाता है। तो खैर, तो नबी ने एतदाल की तरगीब दी कि भाई जिस इलाके में ताउन हो वहां भी ना जाओ, और अगर वहीं के हो तो वहां से भागो मत। मगर ये ऐसी चीजें जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं और उनका इम्कान भी यकीनी है। नबी ने फरमाया, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और नमाज के दौरान तुम्हें सांप नजर आ जाए तो नमाज तोड़ के सांप को मारो, क्योंकि सांप का जरर भी यकीनी है, वो काटेगा किसी न किसी को, काटेगा किसी को, तो नमाज तोड़ना वाजिब है ऐसे मौके पे। इसी तरह याद रखो, कहीं खुदा ना ख्वास्ता कोई खतरा है, कोई दुश्मन घुस आया, तो वहां भी नमाज तोड़ के भाग जाए। कोई दुश्मनी चल रही है, अब आप खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं भाई अल्लाह बचाएगा, तो ये गलत है। नमाज के दौरान अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, बाज लोग मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो उसके करीब जो खड़े हुए लोग हैं नमाजी, उनको चाहिए कि नमाज तोड़ दें, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। ऐसे भी अजीब अजीब वाकयात आते हैं कि वो हार्ट अटैक से गिर गया और जनाब ये बुत बन के खड़ा हुआ है। आज तक कभी जिंदगी में इतने खुशू खुशू से नमाज पढ़ी नहीं, और अब वो किसी को अटैक हो गया तो खुशू खुशू से नमाज हो रही। और एक और बात, बात से बात चल पड़ी है, स्टेशन पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो मुख्तसर नमाज पढ़ाया करें। कोई आदमी अगर इमामत कर रहा है ना स्टेशन पे, एक दफा ऐसा वाकया हुआ कि एक इमाम साहब खड़े हो गए स्टेशन पे नमाज पढ़ाने के लिए और बहुत खुशू खुशू से लंबी किराज शुरू कर दी उन्होंने। अब जब लंबी किराज शुरू किया तो ट्रेन ने हॉर्न बजाना शुरू किया, हॉर्न जब बजाए तो पीछे लोगों का खुशू खुजू खराब होना शुरू हो गया हॉर्न से, कि भाई मसला खराब हो रहा है, चल ना जाइए। ठीक है, इमाम साहब को फिक्र ही नहीं है इसकी, उनको ये कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दी नमाज, लोग क्या कहेंगे कि डर गया, ट्रेन से डरता है। अब वो और खुशू खुजू से पढ़ रहे हैं, अब जनाब ट्रेन हल्की हल्की चलना शुरू। अब जिसका चार महीने लगे हुए थे वो तो खड़ा हुआ है, सैरोजे वाले पहले भागना शुरू हुए, जिनके सैरोजे लगे हुए हैं ना, कम ईमान है, बल्कि जो सिर्फ मकामी तरतीब पे चल रहे हैं, पहले वो एक एक करके खिसकना शुरू हुए। सैरोजे वाले खड़े हुए, यार अल्लाह से होता है, गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। अब जब ट्रेन ने थोड़ी और तेज हुई है तो सैरोजे वाले भी कि नहीं भाई कभी कभार ट्रेन से भी होता है, ठीक है ना। इमाम साहब मुकीमीन में से थे, ट्रेन निकल गई, आखिर में सिर्फ इमाम साहब बैठे हुए, सलाम फेर के देख रहे हैं पब्लिक। ये मैं तबलीग वालों का खुदा ना खास्ता मजाक नहीं उड़ा रहा, तबलीग वाले ये चीजें नहीं सिखाते, लेकिन बाज दफा कोई कोई चीज सिखाता नहीं, हम खुद बहुत सीख लेते हैं, हालांकि उन्होंने नहीं कहा होता ये। बाज दफा कोई चीज कोई कुछ कहता है नहीं, लेकिन हमने खुद से कुछ चीजें फर्ज कर ली होती हैं। तो अब वो क्यों ऐसा कर रहे हो पब्लिक के ईमान को, भाई उसमें उसूली बात यह थी, ट्रेन निकलना चलना शुरू हो गई है तो मुख्तसर, और अगर फिर भी डर है तो सलाम फेर के नमाज तोड़ दो, भाई कोई बात नहीं, अखपल तरीके से पढ़ लेना ट्रेन में जाके, अखपल तरीका समझते हैं अपने अपने तरीके से, या वहां जाके जमात करा लेना। तो ये सब चीजें हैं असबाब के बारे में। तो दूसरा सबब क्या हो गया जिसमें अक्सर नतीजा निकलता है कभी नहीं भी निकलता, तो उसमें एतदाल से इलाज करना ये जरूरी। तीसरी चीज है जिसमें अक्सर नतीजा नहीं निकलता, हवाई चीजें हैं, तुक्का लग गया, वो है तावीज, रुकिया। इसके बारे में हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के दाखिल होंगे, वो ऐसे लोग, यानी 70,000 ऐसे लोग दाखिल होंगे जो अल्लाह पर एतमाद करते थे, तावीज गंडों से और रुकिया से बचा करते थे, झाड़ फूंक इन चीजों से बचा करते थे वो। इसमें अल्लाह पर एतमाद करेंगे तो काम ज्यादा बनेंगे, एतमाद नहीं करेंगे तो इन्हीं चक्रों में फंसते चले जाएंगे। इससे भी पता चल गया कि हमारे अकाबिर तावीज क्यों दिया करते थे, इसलिए कि वो जानते थे, दो वजह से तावीज देते थे, एक तो ये कि वो जानते थे कि लोगों में एतमाद नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, दूसरा इसलिए भी देते थे कि अगर वो तौहीद वाला तावीज नहीं देंगे तो लोग शिर्किया तावीज की तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो खुद इन चीजों से इज्तिनाब करते थे। और चौथी चीज है, इन्हीं तीसरी चीजों में जादू टोने भी हैं, جادو سے نقصان ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتا. کبھی کسی کا جادو چل گیا تو چل گیا. اس میں بھی ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کریں. اتنا آسان نہیں ہے یہ کسی کو نقصان پہنچا دینا. اسی میں نظر بد بھی ہے, نظر لگ جانا. یہ بھی اسباب ضعیفہ میں سے, کمزور اسباب میں سے. اتنی آرام سے نہیں لگتی. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی کوئی چیز, رکشے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا پیچھے نظر لگنے سے بچنے کے لیے, حلیم کی دیگ ہے, ہذا من فضل ربی لٹکایا ہوا ہے. کیوں لٹکایا ہوا ہے بھائی؟ نظر نہ لگ جائے. او بھائی حلیم کی دیگ ہے, کیوں نظر لگے گی اللہ کے بندے؟ یا تو آپ کا بزنس ہوتا, آپ کے کنٹینر حلیم کے ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے, چائنا جا رہے ہیں آپ کے کنٹینر حلیم, اس پہ چلو اور آپ ایک دم دیکھ سے کنٹینر پہ آ گئے, تو آپ تھوڑا سا نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیں. لیکن ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ویسے اللہ کی نعمت کے طور پر لکھیں کہ ہذا من فضل ربی, تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا فضل ہے. چائے حلیم کی دیگ ہو یا پکوڑے کا کاروبار ہو, اگر حلال کھانے کو مل رہا ہے تو یہ کم نہیں ہے. نبی نے فرمایا حلال کمانے والا, حلال تجارت کرنے والا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, چاہے وہ پکوڑوں کا کاروبار ہو, حلیم کا کاروبار ہو, جلیبیوں کا ہو, یا آپ کا بہت بڑا بزنس ہو کوئی. میں مذاق نہیں اڑاتا کسی حلال کمانے والے کا, میرا مقصد ہرگز نہیں ہے. جو حلال کما رہا ہے, چاہے وہ موچی بن کے کما رہا ہے, تو قیامت میں جب اللہ اجر دیں گے تو پتہ چلے گا. میرا مقصد یہ کہ جو توکل نہیں کر رہے اللہ پہ, جوتے لٹکا رہے ہیں پیچھے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ہندوؤں پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. یہ چیزیں مسلمانوں پہ نہیں جچتی. تختیاں لٹکائی ہوئی ہیں مختلف لوہے الواح کی, دھونیاں دی جا رہی ہیں دکانوں میں, کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. دکان میں اگر برکت چاہیے تو حلال کام کرو, جھوٹ نہ بولو. اس سے جتنی برکت ہوگی اتنی کسی اور چیز سے برکت نہیں ہوگی. اور ایک اور کام کر لیا کرو, جب صبح دکان کھولو تو تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو. آپ کے کاروبار کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے, تو اس کی برکت انشاءاللہ سارے دن ہوگی. اتنا کافی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. منہ سے اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں, تختیاں لکھ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں تاکہ اللہ کا نام لینے کو معاذ اللہ ایک ٹینشن سمجھتے ہیں, ٹینشن سمجھتے ہیں. تو میں نے تو علماء کے گھروں میں کبھی نہیں دیکھا کچھ, یہاں کچھ تختی لٹکی ہوئی, یہاں کوئی تختی لٹکی ہوئی, یہاں کچھ لٹکا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, روزانہ بلا ناغا گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کا معمول تھا. جس دن انتقال ہوا ہے, بلکہ جس وقت انتقال ہوا ہے, اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کر کے گئے تھے. تو گھر میں اگر آپ مرد حضرات اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں, ایک معمول بنا لیں خواتین آہستہ آواز سے, اس تلاوت کی آواز سے گھر میں انشاءاللہ برکتیں پھیلیں گی. اور اگر کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آیا بھی تو بھاگ جائے گا. نبی نے فرمایا کہ رات کے وقت جو تہجد پڑھتے ہیں اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں رات کی نماز میں, تو فرشتے آ کر اس کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تلاوت کے الفاظ کو اچکتے ہیں. اور اتنا پسند آتا ہے فرشتوں کو یہ عمل کہ پھر وہ مخبری ہوتی ہے آسمان کے فرشتوں کو, پھر فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے اور جنات کا آپس میں ایسے دشمنی ہے جیسے پولیس اور ڈاکو کی ہوتی ہے. جہاں پولیس ہو وہاں ڈاکو نہیں آتے, جہاں ڈاکو وہاں پولیس نہیں آتی عام طور پہ. ٹھیک ہے, دیکھو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے. تو جنات اگر کسی گھر میں ہیں اور وہاں فرشتے آ گئے, تو وہاں جنات کا بسیرا نہیں ہو. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے بالکل. جنات اگر ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ فرشتوں سے ڈرتے ہیں. تو اگر تہجد کا معمول گھر میں بنا لیں گے آپ لوگ, تھوڑی سی, اتنی زیادہ اونچی آواز نہ ہو کہ ساری پبلک اٹھ جائے, تھوڑی سی اونچی آواز سے تلاوت کر لیں, یا گھر میں تہجد میں نہیں کرتے, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی تلاوت کر لیں, تو انشاءاللہ کسی عامل, کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو جب دکان کھولتے ہیں صبح صبح, جا کے کوئی بھی دکان ہے آپ کی, جائیں بیٹھیں, باوضو ہوں, دو رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی, اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے تاکہ وہ اس کی برکت پھیل جائے. لیکن یہ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کرواتے ہیں. خود نہ کرنا کرے کچھ بھی, مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے, ایک دیکھ پکوائیں گے, بولیں گے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ, اس کو دیکھ کھلا دو نکالو. پھر وہ بچے بھی روزانہ کے حساب سے آرڈر بک کرایا جا رہا ہے, تو جو کام ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے اس میں خوشو خوشو اخلاص سب ختم. تو بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو دیکھتے ہیں نا بچوں کو جا رہے ہوتے ہیں, یار آج پتہ نہیں کیا ملے گا, کہہ رہے آج سنا قورمے کی رپورٹ ہے. ارے یار قورمہ تو کل ستار بھائی کے یہاں بھی کھایا تھا, यार आज को बिरयानी हो जाए। अबे तू चिकन खाता है बीफ खाता है? अबे चिकन बहुत खा ली यार, बीफ हो जाए, दुआ करो यार। अब वहां जाके देखा कि बीफ नहीं है चिकन है, तो अब खुशू खुशू से बोलो ना भाई, जिस दुकान में बरकत के लिए कुरान खानी करवाई थी वो खुशू खुशू से कुरान खानी नहीं हो रही। और दूसरे उनकी तो रूटीन बन चुकी है, वो ड्यूटी है उनकी, वो मोहतमिम साहब ने गन पॉइंट पे भेजा उसको, जाओ यार। और वो क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यालमून तालमून यालमून तालमून, ऐसे चला रहे हैं यालमून तालमून। उनकी अपनी दुकान थोड़ी है वो, कहेंगे इसकी दुकान से हमें क्या फायदा भाई। तो अल्लाह के बंदो छोड़ दो ये चीजें, खुद ही तिलावत कर लो वहां बैठ के रोजाना की बुनियाद। एक दिन तो बरकत इतनी होगी पूरा कुरान। अब 20 साल तक उस दुकान में अल्लाह का नाम कभी भी नहीं लिया, उसमें रिश्वत चलेगी, उसमें जनाब झूठ चलेगा, फिर लोग कहते हैं यार बरकत ही नहीं हो रही। हमने तो हालांकि कुरान खानी भी करवाई थी, जिस किस्म की कुरान खानी करवाई थी उस किस्म की इतनी ही बरकत हो सकती है। डेली बेसिस पे रोजाना बुनियाद पे सुबह उठ के तिलावत कर लिया करो, और झूठ से बचो और इन हराम कारियों से बचो। तस्वीरें ना लगाएं जानदार की दुकान में, बड़े बड़े जो बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई होती है ना, तस्वीर से भी फरिश्ते, हदीस में आता है जिस जगह जानदार की तस्वीर हो, एक तो वो तस्वीरें जो प्रोडक्ट पे होती हैं शैंपू पे, वो तो बचना मुमकिन नहीं है। दीवार पे तस्वीरें लटकाए नहीं बुजुर्गों की, जानदारियों की तस्वीरें, वैसे सीनरियां लगा दें आप, जानदार की तस्वीर अपने बुजुर्गों की या मशाइख की, वो तस्वीरें ना लगाएं, उससे भी नहुसत आती है दुकान में। तो क्या ख्याल है भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब तो किसी के पास नहीं जाएंगे इलाज के लिए, नजर वजर ज्यादा तो नहीं है, मिर्चें विर्चें, वो मैं दुआ में बताऊंगा फिर आपको दुआ के बाद, कि वो ये जो मिर्चें जलाने से बच्चा ठीक क्यों होता है, बल्कि दुआ के बाद जल्दी से भी निपटा दूं। बच्चा ठीक इसलिए होता है कि उसको बीमार शैतान ने किया होता है, इस वजह से कि शैतान को पता होता है ये टोटका करेंगे, इसलिए बच्चे को छेड़ते रहो। बच्चे को छेड़ता है वो, बच्चा रोता है, मां बाप मिर्चें जलाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, शैतान छेड़ना छोड़ देता है उसको, ताकि आपका अकीदा मिर्चों पर चला जाए। जो लोग टोटके करते हैं ना इस किस्म के, बीमार भी उन्हीं के बच्चे होते हैं, शैतान छेड़ता रहता है उनके बच्चों को, जब आप टोटका करोगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए ठीक होता है, शैतान छेड़ना छोड़ देता है उसको। अगर आप एक दफा शैतान को मायूस कर दो कि भाई बच्चा रोने दे, मैं मिर्चे नहीं जलाऊंगा, मैं ये टोटके बट्टे बट्टे घुमा के जो अजीब अजीब से टोटके हो रहे हैं ये नहीं करूंगा, तो शैतान छेड़ना छोड़ देगा, क्योंकि शैतान के पास इतना टाइम नहीं है, वो कह रहा है और भी कस्टमर है मेरे, मैं उनको जाके छेड़ूंगा। हर आदमी एक हद तक किसी पे मेहनत करता है ना, कहता है यार ये मायूस हो गया तो फाइलें लपेटो किसी और के पास जाओ, वो छिड़ जाते हैं भाई, उसी को छेड़ेंगे जो जिसमें छेड़ने का भी तो थोड़ा सा हो ना, वो छेड़ ही नहीं रहा अगला, ठीक है तो कब तक छेड़ते रहोगे आप बैठ, इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए ये जो है ना, इन चीजों में ज्यादा ना पड़ा करें, अल्लाह पे एतमाद करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, जकात दें, कोई परेशानी आई अल्लाह से दो रकअत सलातुल हाजत पढ़ के दुआ मांगे। तो आज आमिलों का जनाजा भी हो गया, रूहानी इलाज वालों का अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा भी हो गई, और तीजा भी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 40वां भी हो गया, बरसी भी हो गई। अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, जो ये मेरे पिछले हफ्ते का और ये वाला बयान जिसने सुना, उसके बाद भी अगर वो किसी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले के पास जाता है तो कयामत के दिन अल्लाह भी उससे इंशाअल्लाह सवाल पूछेगा कि इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें समझ में बात नहीं आई, और अगर उसको कोई नुकसान हो गया, जो कि होगा यकीनन होगा, तो हम इंशाअल्लाह कयामत के दिन बरी जिम्मा है, हम कहेंगे अल्लाह हमने जो जिम्मेदारी थी हमारी मिंबर पे वो जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।